کو عبادات ہو اطاعت ہو قبول فرمائیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ آج کے دن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ قرار پائی تھی، اس کی مناسبت سے ایک ہدیہ بی بی کے حضور پیش کرنے کے لیے فاتحہ تلاوت کروں گی۔
دو علیحدہ اسپیئرز ہیں، یہ دو علیحدہ
کا نہیں ہے، جو ادھر کا ہے وہ ادھر کا نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر اس میں ہم لوگ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم لوگ یہ تشخیص نہیں دے پاتے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ بالآخر دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے۔ یعنی یہ تقسیم ہماری طے ہو جاتی ہے، دنیاوی کام، دینی کام۔ پھر اس تقسیم پہ لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دنیاوی خدا آدمی ہے، یہ اخروی آدمی ہے، یہ مثلا الہی انسان ہے، یہ دینی آدمی ہے۔ علوم کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں، یہ دنیاوی علوم ہے، یہ دینی علوم ہے۔ یعنی ہر چیز میں پھر یہ تقسیم چلنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا والے، دین والے۔ اور آخر کار میں نے عرض کیا کہ ہم اس تقسیم میں اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ ہم بالکل دو علیحدہ دنیاؤں کے اندر بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا معصومین کی سیرت میں جا کر مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پھر ماہ رمضان کے کردار کو دیکھتے ہوئے کامیاب انسان کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد اچھا اس بنیادی گفتگو کو یہاں پہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ کب تک ہم دنیا سے یہ کہتے رہیں کہ جب ہمیں دنیا چاہیے ہوگی تو ہم دنیا داروں کے پاس جائیں گے اور کسی کو دین چاہیے ہو تو ہمارے پاس آ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی میں ایک تقریر دے صورتحال آپ کے سامنے رکھوں، اگر آج کی دنیا میں، اس وقت کے پاکستان میں آپ سے کوئی پوچھے سوشل ورک کس کا زیادہ ہے تو آپ ایک ہی کا نام لیں گے، ہے نا؟ میڈیکل سائنسز میں کون آ گیا؟ مثال کے طور پر میں کراچی سے آ جاؤں، آغا خان آ گئے، آغا خان ہاسپٹل، آغا خان یونیورسٹی، بلافر۔ بینکنگ سیکٹر میں کون آ گیا؟ صاحب آپ نے ایک اور نام لے لیا، وہ لوگ بینکنگ سیکٹر میں، مثلا آپ کے لاہور کا گروپ بہت آگے ہے اس وقت پاکستان میں، بہت آگے جا رہا ہے، وہ بہت آگے ہے۔ سوال یہ ہے اس کو ویلفیئر کا کام کرنا ہو تو یہ دی ہے، ایجوکیشن تعلیم میں جانا ہو تو فلاں ہیں، جاب کے لیے جانا ہو تو فلاں ہیں، اور جب یہ سب نہ چاہیے ہو، دین چاہیے ہو تو کہاں جائے؟ پھر میرے پاس آئے، پھر وہ آپ کے پاس آئے گا کیا؟ یہ وہ مین کوشچن ہے۔ آیا اہل بیت بھی لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ تمہیں دنیا کی جو چیز چاہیے ہو کہیں اور سے لینا، اور جب سب کچھ تمہارے پاس ہو جائے اور دین چاہیے ہو تو ہمارے پاس آ جانا، وہ بھی یہی کہتے تھے کیا؟ بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ ایسا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے دنیا کا سب کچھ، آخرت کا سب کچھ، سب اسی دین میں، سب اسی دین میں۔ دنیا میں سے جو کچھ چاہیے، جو صحیح چاہیے، وہ اس دین میں، آخرت میں سے جو کچھ چاہیے سب اس دین کے اندر ہے۔ ہم کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ ہم اس معاملے میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ یعنی اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہیں پہ بات ہوتی ہے کہ بھائی دنیا بڑی بری چیز ہے، وہ کہتے ہیں ہاں دنیا بری تو چیز ہے، لیکن جب بھی آپ کو مسجد بنانی پڑتی ہے تب آپ پھر ان دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ مشکل پیش آ رہی ہے نا اس وقت ہمارے پاس۔ اچھا، دین نے یہی چاہا تھا کہ یہ ہو یا نہیں؟ دین نے کچھ اور چاہا تھا، یہ کوئی گڑبڑ ہم نے کی ہے؟ ہمیں لگتا ہے ہم نے گڑبڑ کر دی، ہم نے کوئی غلطی کی ہے۔ تھوڑا سا اس کا انالیسس کرتے ہیں، گڑبڑ ہوئی کہاں پر ہے، پھر ہم کامیاب انسان طے کریں گے۔ چونکہ اب اس وقت مشکل ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ایک کامیاب آدمی تو سامنے والا ہم سے پوچھتا ہے دنیا کا یا آخرت کا؟ دنیا کا کامیاب کچھ اور ہے، آخرت کا کامیاب کچھ اور ہے۔ تو دین اور دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کی تقسیم ایسی ہو گئی ہے کہ ہم پھنس گئے اس کے اندر۔ اب ہم جا کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کس قسم کی تھی، وہ اس سلسلے میں کیا کرتے تھے، اور بات شروع کرتے ہیں مولانا امیر المومنین کی ذات گرامی سے۔ درود بھیجیں ان کی ذات مقدسہ سے۔ مولانا امیر المومنین کی ذات اس معاملے میں کہ میں اور آپ درد کر پائیں کم از کم جتنا ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا، اس معاملے میں غریب الوطن ہے، حلقہ شیعوں میں غریب ہے۔ غریب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے دوست کم ہیں۔ غریب بے معنی فقیر اردو کا لفظ ہے، غریب بے معنی دوست نہ ہونا عربی اور فارسی کا ہے۔ غریب الوطن کیا مطلب؟ غریب الوطن ہے شیعوں کے درمیان بھی، غریب الوطن ہے ہاں شیعوں کے درمیان بھی۔ کیوں؟ شناخت نہیں حاصل کی ہم لوگوں نے، امیر المومنین کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے امیر المومنین کو اپنے اپنے زاویے پر محدود کیا ہوا ہے، اپنی فکروں کو امیر المومنین کی طرف لے کر نہیں گئے۔ میں نے اپنے ذہن میں امیر المومنین کا ایک خاکہ بنایا اور امیر المومنین کی ذات گرامی کو اس خاکے کے اندر محدود کرنے کی کوشش کی۔ تو کسی نے اپنے ذہن میں امیر المومنین کی ذات مقدس سے ایک بہت بڑے شجاع کو دیکھا تو اسی میں محدود کر لیا۔
کسی نے امیر المومنین کی ذات میں صرف ایک پرہیزگار دیکھا، اسی میں محدود کر دیا. کسی نے امیر المومنین کی ذات میں صرف ایک عالم دیکھا، اسی میں محدود کر دیا. یہ جتنے ہم نے بنائے ہیں ان میں سے کوئی امیر المومنین نہیں ہے. امیر المومنین کی ذات کچھ اور ہے، بہت وسیع. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک سادہ سوال سے، آپ کے خیال میں مالی اعتبار سے امیر المومنین امیر ہیں یا غریب ہیں؟ اچھا، اس کوشچن کا جواب دینا آسان نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین کی زندگی میں مختلف دورانیے گزرے ہیں، مختلف دورانیوں میں مختلف حالات جھیلنے کی وجہ سے ہم کسی ایک کو پکڑ کے سمجھتے ہیں ساری زندگی ایسی تھی. اس کی ایک مثال عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. چوتھے امام کی ذات کرامی کربلا کے واقعے سے کچھ پہلے ایک بیماری میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے وہ محاذ جنگ میں شرکت نہیں کر پائے. اب تصور فرمائیے گا، کیا وہ ساری زندگی بیمار تھے؟ نہیں، ساری زندگی بیمار نہیں تھی. چند دن بمشکل ایسے ہیں، یا شاید بہت کہوں تو چند ہفتے جب وہ بیمار رہے ہوں گے، وہ بھی معجزہ الہیہ، وہ بھی مصلحت خداوندی اور امامت کے تسلسل کی خاطر خدا تعالیٰ ان کو اس میں مبتلا کیا، ورنہ عاشور، اصل عاشور کے بعد ان کی بیماری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ان کی بیماری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن وہ بیمار کا تصور تھا، وہ ہمارے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا، جیسے ہی چوتھے امام کا نام لیں گے وہ یوں لگے گا جیسے بیمار تھے. نہیں، ایک خاص وقت میں مصلحت خداوندی کے تحت بیمار تھے، باقی زندگی میں تو بیمار نہیں تھے. بہت وسیع زندگی ماشاء اللہ. امیر المومنین کی ذات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. امیر المومنین ہجرت سے پہلے غربت سے دوچار تھے، غربت بے معنی اردو مال کی کمی، اس سے دوچار تھے. ہجرت کے بعد 10 سال رسول خدا کی حیات طیبہ میں جب تک جنگیاں ہو رہی تھیں اس وقت تک غربت سے دوچار تھے. کیوں غربت سے دوچار تھے؟ اپنا کاروبار نہیں کرتے تھے، اپنی کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، زیادہ تر وقت جنگوں میں گزرتا تھا. 70 سے زیادہ مارکے ہوئے 10 سال کے اندر، اوسطاً 1 سال میں 7 جنگیں لڑنے والا اپنی کھیتی باڑی کہاں سے کر سکتا تھا؟ اور اس میں بعض اوقات ایک ایک جنگ ایسی ہوتی تھی جس میں کئی کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے. امیر المومنین قربانی کرتے تھے، ایثار کرتے تھے. خیبر کے بعد سے مجاہدین کے درمیان کچھ زمینیں تقسیم ہوئی تھیں، امیر المومنین ان پہ کام نہیں کر سکے تھے. اس کی وجہ یہ کہ جنگوں میں اتنے زیادہ ملوث تھے، ان زمینوں کے اوپر کام نہیں کر سکے تھے جو خیبر کے بعد امیر المومنین کے حصے میں اور ہر مجاہد کے حصے میں آئی تھیں. رسول خدا کی وفات کے بعد نظام حاکم نے، غاصب نظام نے امیر المومنین کی شخصیت کو محدود کرنے کی کوشش کی، لوگوں سے رابطہ توڑ دیا، ان کو گویا ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. اس موقع پر جب سارے دروازے بند ہونا شروع ہوئے، امیر المومنین کی پرائیورٹی اس وقت جنگ سے ہٹ گئی، چونکہ اس وقت کوئی جنگ نہیں تھی. اس وقت سوسائٹی کے اندر رد عمل بھی ختم ہو گیا تھا، چونکہ لوگوں نے تقریباً بائیکاٹ کر دیا تھا. اس وقت امیر المومنین نے زراعت پر اور معیشت کے اوپر توجہ دی، اور بھرپور توجہ دی پہ، کیونکہ اس وقت اس کے سوا کرنے کے کام بہت کم تھے. اس وقت بھرپور توجہ دی. اس وقت جو لگتا ہے جیسے ٹاپ پرائرٹی اس وقت کے زمانے میں امیر المومنین کی زراعت اور معیشت قرار پائی، اور چند ہی سالوں کے اندر وہ معیشت اور زراعت انتہائی پھیل گئی، بہت پھیل گئی. اچھا، اس میں امیر المومنین نے تمام تر صلاحیتوں کو، تمام تر طاقت توانائی کو، سب کو استعمال کیا. مثال کے طور پر ایک دفعہ کا واقعہ لکھا ہے کہ مولا اپنی ایک زمین سے واپس آ رہے تھے، وہی زمین خیبر میں ملی تھی، اور زمین سے واپس آ رہے تھے تو ایک اور آدمی اس زمین سے واپس آ رہا تھا، تو وہ پریشان سا تھا. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں زمین سے آ رہا ہوں. وہ زمین تھی جو مولا کو بھی خیبر کے بعد ملی تھی اور اس کو بھی خیبر کے بعد ملی تھی، کوئی اور ٹکڑا تھا. مولا نے فرمایا زمین سے خوش ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں زمین سے خوش نہیں ہوں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ یہاں ہوا بہت چلتی ہے، اور تیز ہوا چلنے کی وجہ سے میرے لیے زراعت نہیں ہو پاتی. فرمایا تمہیں کتنے کی پڑی؟ اس نے کہا کہ مجھے اتنے میں اگر کوئی خرید لے تو میں وہ اس سے میں جان چھڑاؤں گا کسی طریقے سے. امیر المومنین نے فرمایا سودا ہوا ہمارا تمہارا، اتنے میں ہم تمہیں دیتے ہیں، اتنے میں خریدتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوش. امیر المومنین نے وہ زمین لی اور پھر اس کو آباد کرنے کی کوشش کی. اس طرح امیر المومنین نے زمینیں بہت آباد کی، چشمے بہت جاری کیے، نہریں کھودیں، اور نخلستان لگائے، اس طرح کی کاروائی بہت زیادہ انجام پائی اس زمانے کے اندر. اور اس زمانے میں پھر جو امیر المومنین کے باغات بننا شروع ہوئے، تو ذہن میں ایک روایت میں دیکھی تھی کہ جس میں امیر شام نے ایک باغ کا سودا کرنا چاہا تھا امیر المومنین کی اولاد سے، اور چاہا کہ وہ خرید لے. تو میرا ذہن کہتا ہے کہ شاید اس نے پتہ نہیں 25,000 درہم یا 40,000 درہم قیمت لگائی تھی. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ اس زمانے کے بھی کافی بعد، یعنی تقریباً 140-145 ہجرہ میں 8,000 درہم میں بہت اچھا گھر مل جایا کرتا تھا. 8,000 درہم میں بہت اچھا گھر ملتا تھا، بڑی بڑا عالیشان گھر مل جایا کرتا تھا. تو اس وقت امیر المومنین کو وہ 40,000 درہم دے رہا تھا اس باغ کے لیے، ایک باغ کے لیے. اور کتنا وسیع باغ ہونا چاہیے، کتنی اس کی درآمد ہونا چاہیے، یہ سب امیر المومنین نے بنجر زمینیں آباد کی تھیں. یعنی ایک کتاب چھپی تھی اور اس کے اوپر کام بھی کافی لوگوں نے کیا جب اسلامی حکومت بن گئی، کہ امیر المومنین کے ریسورسز آف انکم کیا تھے، پیسے کیسے کماتے تھے. وہ جو میں نے اور آپ نے سنا تھا کہ وہ یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے اور وہ کماتے تھے، وہ اس وقت کا زمانہ ہے جب وہ جنگوں میں ہوتے تھے، چند دنوں کے لیے مدینے میں آتے تھے. اس وقت کسی کے سامنے کسی مشکل میں نہ پھنسنے کی خاطر کسی اور کے گھر پہ کام کرتے تھے. مثلاً کسی یہودی کے باغ میں کام کیا، جو میں نے اور آپ کو سنا ہے، بہت کم کیا ہے، بہت کم ہوا ہے. میں نے عرض کیا انتہائی سخت حالت میں جب اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے تب یہ کام کیا کہ کسی اور کے گھر پہ کام کیا، ورنہ جب بھی موقع فراہم ہوا اپنی زمین آباد کی ہے. اور میں نے عرض کیا زیادہ تر بنجر زمینیں آباد کی، زیادہ تر بنجر زمینیں آباد کی، اور خوب اس کے بعد پھر کمائی ہوئی ہے. یہ تو ایک چیپٹر ہوا کہ ان کی کمائی تھی کیسی، کہاں سے ہوتی تھی. تو میں نے عرض کیا بنجر زمینوں کو آباد کرنے سے ہوتی تھی، چشمے جاری کرتے تھے اور نہر کھودتے تھے، حتیٰ نہر کھودی بھی ان کی موجود تھی، اور کنویں بہت زیادہ کھودے تھے. اور اب ایک اور کوشچن ہے، یہ جو اتنی ڈھیر ساری کمائی تھی، مثلا فرض فرمائیے اگر امیر المومنین نے 15 سے زیادہ کنویں کھودے، اس زمانے میں ایک کنواں کھودنے کا مطلب تقریباً ایسے ہی تھا جیسے آج کل کے زمانے میں چھوٹا موٹا تیل کا کنواں کھود دیا آپ نے، کہ مثلاً جیسے اب آپ نے تیل کا کنواں کھود دیا تو اب تیل بکے گا. تو اس زمانے میں آپ نے پانی اگر آپ کے پاس آ گیا میٹھا پانی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر جو زراعت کرنے والے وہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ بنجر زمین جو کوڑیوں کے مول ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پھر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. یہ امیر المومنین کا کام تھا. اچھا اتنی کمائی کی، اس کمائی کے ساتھ کیا کیا آخر میں، یہ علیحدہ کوشچن ہے. بس کمائی کہاں سے آئی یہ ایک سوال ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی کمائی آ جانے کے بعد اب اس کا طریقہ کار کیا تھا، اس کو خرچ کیسے کیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. دو تین اصول سمجھ میں آئے ہمیں. ایک تو یہ کہ امیر المومنین نے گویا اپنی زندگی کا ایک معیار طے کیا، ایک معیار طے کیا، کمائی کتنی بھی ہوتی رہی اس معیار کو تبدیل نہیں کیا. ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ہماری کمائی بڑھتی ہے ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو جتنی کمائی نہیں بڑھتی اس سے زیادہ خرچے بڑھ جاتے ہیں. میں یوں احساس کیا کہ امیر المومنین کا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا، اس کو انہوں نے چینج نہیں ہونے دیا، وہ کم و بیش وہیں پہ رہا. وہ کم و بیش بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی میرے ذہن سے روایت نکل گئی ہو، ورنہ جو میرا اپنا خیال ہے انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. البتہ شاید یہ آئیڈیل اسٹینڈرڈ ان کی اپنی ذات کے لیے تھا، بعد میں انہوں نے یہ ترسیم نہیں کیا کہ سب میری طرح کریں، بلکہ اگر کسی نے نقل اتارنے کی کوشش بھی کی تو اس سے کہا کہ تم ہماری نقل نہیں اتار پاؤ گے، لہذا تم اس جد و جہد میں مبتلا مت ہو. تو ابھی کیا سمجھ میں آتا ہے، کم سے کم یہ کریں کہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہت زیادہ اوپر نیچے مت جانے دیں، ایک جگہ پہ روکنے کی کوشش کریں. کس جگہ پہ روکنے کی کوشش کریں، البتہ یہ جو میں اب استعمال کروں گا یہ بھی بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہے تو سمجھ سکتا ہے. کوشش کریں معاشرے کے متوسط سے بہت دور نہ جائیں، حتی الامکان کوشش کریں معاشرے کے متوسط سے بہت دور نہ جائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب آپ کچھ کریں تو لوگ اٹھا اٹھا کے دیکھیں کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا. آپ شاید جانتے ہوں گے دبئی میں نمبر پلیٹس بکتی ہیں گاڑیوں کی، نمبر پلیٹ، اور مثلا وہاں 5 ڈیجٹ کے نمبر پلیٹس اگر ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس 1 ڈیجٹ کا نمبر پلیٹ ہو مثلا 5-4، تو یہ بہت مہنگی ہوتی ہے. اب ایک آدمی جان بوجھ کر پانچ نمبر کی نمبر پلیٹ کئی ملین درہم میں خرید کر ایک بہت مہنگی گاڑی خرید کر وہ امام بارگاہ کے سامنے پارک کرتا تھا. یہ غلط ہے. اہل بیت نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ آپ اپنی دولت کے ذریعے سے اپنی اس طاقت کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے فخر فروشی کریں. یہ کبھی نہیں چاہتا. صحیح. حتی امکان کوشش کریں جو اوسط معاشرے کی زندگی ہے اس سے آگے پیچھے بہت دور نہ جائیں, بہت دور نہ جائیں. ہاں, نیچے ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, جان بوجھ کر نیچے بھی نہ ہو. جان بوجھ کر مثلا وہ کہے کہ نہیں, میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں فقیر ہوں, یہ بھی کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. ایک آدمی اظہار کرنا چاہتا ہے کہ میں امیر ہوں, یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ ایک متوسط زندگی میں رہیے, متوسط زندگی رہیے اور اس کو احترام کا سبب قرار نہ دیں, اس کو احترام کا سبب قرار نہ دیں. لیکن امیر المومنین نے جو اسٹینڈرڈ بنایا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک جگہ کے اوپر رکھا, اس سے آگے نہیں جانے دیا. لہذا آپ کے پاس وہ روایت موجود ہے کہ وہ خود سوکھی روٹی بھگو کر کھا لیا کرتے تھے اور جس دسترخوان پر وہ لوگوں کو بٹھاتے تھے, فقراء کو بٹھاتے تھے, وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا تھا جو وہ خود کھایا کرتے تھے. اس کیوں ایسا تھا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ایک آئیڈیل کام کیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں ہونے دیا اور ان کے مادی وسائل کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اچھا, پھر کوشچن وہی ہے, ان مادی وسائل کے ساتھ کیا کیا؟ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے, انہوں نے اپنے مادی وسائل کو کچھ کو انتہائی محدود کو, جو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان کے کل مادی وسائل کا 10% بھی نہیں تھا, اس کو اپنی اولاد کے سپورٹ کیا. اپنی زندگی میں ہی, اپنی زندگی میں ہی اپنے کل مادی وسائل کا بظاہر جو میرا اندازہ ہے 10-15% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, وہ انہوں نے اپنی اولاد کو دیا. البتہ اس میں بھی اسٹینڈرڈ نہیں بنا رہا کہ ہم اور آپ بھی سب یہی کریں گے. میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے کیا کیا, وہ اپنی اولاد کو دیا. مثلا دو صاحبزادوں کو جو امام بننے تھے ان کے حوالے کیا اور کچھ باقی اولاد میں تقسیم کیا. اس کے بعد باقی ساری دولت کو مسلمانوں پر وقف کیا اور دو اماموں کو اس کا واقف اور نگہبان بنا دیا. یہ کام امیر المومنین نے انجام دیا. یعنی امیر المومنین نے کیا کیا, اپنے مادی وسائل کو پہلے تو انتہائی غربت سے بڑھایا, کافی بڑھایا, محنت کر کے, مزدوری کر کے, سختی جھیل کر. اس کے بعد جب وہ مادی وسائل بن گئے ان کے ذریعے مسلمانوں کی خدمت کی, ان کے ذریعے سے اپنے اولاد کی بنیادی ترین ضرورتوں کو پورا کیا اور باقی جو وسائل تھے وہ سب مسلمانوں پہ وقف کر دیے. اور واقف کس کو بنایا؟ خود اپنی اولاد کو. یعنی اب ان کی اولاد ان اموال پر نگہبان تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرے, اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اس کی کمائی کو مسلمانوں کے اوپر خرچ کرے, لیکن وہ خود اس سے نہیں اٹھا سکتے تھے. البتہ ان کی اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جائیداد کا ایک حصہ ان کے سپرد کیا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ آئیڈیل تھا, یہ آئیڈیل تھا کہ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, اب اس کے مقابلے میں کیا کیا سوچا جا سکتا تھا, وہ یہ سوچا جا سکتا تھا, کوئی یہ کہے میں پرہیزگار ہوں میں دنیا نہیں کماؤں گا, نہیں, یہ اہل بیت نہیں چاہتا. کوئی یہ کہے چونکہ میں نے دنیا کمائی ہے اب اتنی خرچ کروں گا, یہ بھی اہل بیت نہیں کیا. چونکہ میں نے دنیا کمائی ہے لہٰذا سب اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا, یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. بس انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے مرحلے میں تقوی اور پرہیزگاری کو رکاوٹ نہیں قرار دیا اپنے دنیا کمانے میں, دنیا کے اوپر بھرپور محنت کی اور دنیا کو ٹھیک ٹھاک کمایا, اور اس کمانے کے بعد جو دوسرا کام کیا وہ یہ کہ اپنے اوپر خرچ نہیں کیا, اپنے اوپر بہت محدود مقدار میں خرچ کیا. تیسرا کام یہ کیا کہ اپنی اولاد کو مکمل محروم نہیں کیا, اپنی اولاد کو جو ان کی بنیادی ضرورتوں کے مطابق دیا اور باقی جتنا کچھ بھی تھا اس سب کو مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا اور اپنی اولاد کو اس کا نگہبان بنا دیا تاکہ وہ امانت دار نگہبان بن کر اس دولت کی تقسیم میں حصہ لیتے رہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا, اب اس کے مقابلے میں ہم لوگوں میں کیا مشکل ہے؟ نمبر ایک, اگر محنت کریں گے تو اپنے لیے کریں گے, اور اگر یہ بتاؤ کہ اس کو مسلمانوں پہ وقف کرنا ہے تو کرے گا ہی. ایک دوست پاکستان سے باہر تھے, ماشاءاللہ بہت بڑا بزنس تھا, تو میں نے کچھ باتیں ان کے سامنے عرض کی دنیا کے حوالے سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اب مزید کاروبار میں وسعت نہیں دوں گا, ایکسپینشن نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نہیں ایسا صحیح نہیں ہے, آپ کو ایکسپینشن کرنا چاہیے. کہنے کہ اگر میں ایکسپینشن کروں تو کس ہدف سے کروں؟ جو پہلے یہ اس کو آپ خرچ کرنے نہیں دے رہے اپنے اوپر، تو میں اور بڑھا بھی لوں تو کیا کروں؟ میں نے کہا آپ بزنس بڑھائیے، اور جن لوگوں کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر ان کو شیئرز دے دیجیے، تاکہ آپ کا بزنس پھیلے اور ان لوگوں کے پاس بھی کچھ ملکیت بننا شروع ہو جائے جن کے پاس اس سے پہلے ملکیت نہیں تھی۔ تو اس نے بالکل صاف صاف کہا، کہا مولانا اگر مجھے خود کچھ نہیں ملنا ہے تو پھر میرے اندر اتنی جھمیلے پالنے کی کوئی خواہش نہیں، یہ صحیح نہیں، دوسروں کے لیے کیوں نہ کریں؟ یہ اصل ایثار یہاں پر ہے، اصل ایثار یہاں پر ہے۔ ایک آدمی اپنے لیے دنیا کماتا ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو بل گیٹس بھی کر رہا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو بل گیٹس نے بھی چیریٹی میں بہت کچھ دیا ہے، جو اس کی کل دولت کا میرے خیال میں 5-10% زیادہ نہیں بنے گا، لیکن ابھی سنا ہے کہ ایک نیا کوئی پیکٹ اعلان کر رہے ہیں کہ 50% ویلتھ اپنی وہ چیریٹی میں دیا کریں گے، مختلف دولت مند لوگ جمع ہو رہے ہیں، البتہ اس کی داستانیں بہت زیادہ ہیں۔ تو کوئی اپنے لیے کمائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ کمائیں اور آپ کو پتا ہو کہ جو آپ کما رہے ہیں اس سے آپ نے خود نے فائدہ اٹھانا ہے، آپ چاہتے ہیں دوسروں کو کچھ ملے، امپلائمنٹ جنریٹ کریں، کم از کم یہ کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں گے۔ آخر میں آپ نے اور میں نے یہ طے کرنا ہے اپنی زندگی سے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے دوسروں کے لیے۔ کاش میں اور آپ یہ کر سکیں، یہ کامیاب زندگی ہے۔ کامیاب یہ زندگی یہ نہیں ہوگی کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنی دولت کمائی اور اس دولت کے کتنے انبار کو اپنی اولاد پر منتقل کیا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیاب زندگی یہ ہوگی کہ آپ نے کتنی دولت کمائی اور اس کے بعد اس دولت کا بہترین مصرف جو ہو سکتا تھا وہ آپ نے کیا کیا۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کس پائے کی شخصیت، سب مل کر باوز بلند ان کی ذات پر درود بھیجو، محمد احسان ہے کہ اس نے ہر انسانی کردار کا آئیڈیل اہل بیت کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، ہر کردار کا آئیڈیل خدا تعالیٰ نے فراہم کر دیا۔ آپ بی بی کی ذات کو دیکھیے، جاہلیت کے معاشرے کے اندر جہاں سارا ملاک اور معیار یا خوبصورتی ہے یا دولت ہے، بس عورت میں خوبصورتی، مرد میں دولت، یہ معیار ملاک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں خراب پاتا۔ شجاعت بھی ہے تو اس وجہ سے ہے کہ شہرت دلائے، بس یہ شجاعت کا وہاں پر یہ عالم تھا۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر کہ دو کفار مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مارے کا تنگ ہو گیا ہے، اور دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شجاعت دکھا رہا تھا، تو ایک کافر دوسرے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے بڑی شجاعت دکھائی ہے، اور اتنی شجاعت کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کیا سمجھتا ہے کہ میں پیچھے جا کر عورتوں کے تانے برداشت کرتا ہوں؟ یہ شجاعت ہے۔ شجاعت کا معیار کیا ہے؟ عورتوں کے تانے نہ سہنے پڑے، بس یہ شجاعت ہے۔ اسلام نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اسلام نے شجاعت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ فَمَا أَشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَى، شجاع وہ ہے جو اپنے ہوا و حوث کے اوپر قابو پا لے، کسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام کا معیار تھا۔ جاہلیت کے معاشرے میں تشریف فرماؤں بی بی، انہوں نے اپنی دولت کا وہ استعمال کیا جو ساری دنیا کے سامنے نمونے عمل ہو گیا۔ دولت تھی، بےتحاشا دولت تھی، دولت بہت زیادہ تھی، لیکن اس دولت کا استعمال کیا تھا؟ اس دولت کا وہ استعمال ہوا جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور آج پوری دنیا معترف ہے کہ اگر بی بی کی وہ عظیم الشان قربانی نہ ہوتی ہے، یعنی میں ایک بات کو عجیب طرح سے سوچتا ہوں کہ خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا آپ نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں درود بھیجا؟ کبھی سنا ہے کہ دولت ہو؟ کبھی نہیں، نہ ہجرت سے پہلے نہ ہجرت کے بعد، کبھی نہیں دیکھا، کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ بی بی کے پاس دولت ہو۔ اب ایک سوال ہے سر، جس کی ماں اتنی دولت مند تھی اس کے پاس دولت کیوں نہیں؟ جس کی ماں ملیکۃ العرب ہے، اتنی دولت ہے کہ مکہ عرب میں کسی کے پاس نہیں تھی، ان کے گھر میں کیوں نہیں ہے کچھ؟ آپ بی بی کی قربانی دیکھ رہے ہیں، اتنی تیزی سے اس پیسے کو اسلام کی راہ میں خرچ کیا کہ اپنی اولاد کے ہوتے تک گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, ختم ہو گیا سب کچھ. کون یہ قربانی دے گا کہ کسی وقت پڑھنے پر اپنی دولت کو اس طرح سے خرچ کرے کہ اس کی صاحبزادی چکیاں پیس پیس کر اپنی اولاد کو پالے. کون یہ قربانی دے گا؟ یہ ان کے معیار, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معیار. اہل بیت نے معاملے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. کسی بھی انسانی صفت کو دیکھیں گے اس صفت کو آسمان پہ پہنچا دیا. تو اب میں عرض کروں گا جو دنیا کمانے والے ہیں ان کے سامنے معیار یہ رکھا کہ اگر کوئی کہے میں نہیں کمانا چاہتا تو ہم کہیں گے کیوں نہیں کمانا چاہتے. کوئی کہے میں کاروبار بند کر رہا ہوں تو ہم کہیں گے کیوں کاروبار بند کر رہا ہوں؟ کس نے کہا؟ آیا اسلام نے کہا؟ نہیں, اسلام نے نہیں کہا. اسلام کہتا ہے کاروبار کرو. کیوں امیر المومنین کی ذات نظر نہیں آتی کہ بنجر زمینوں کو آباد کرتے تھے؟ رسول گرامی کی ذات نظر نہیں آتی تھی کہ کاروبار کرتے تھے؟ محنت کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, پیسے کماتے تھے, سب کام کرتے تھے, لیکن دو بنیادی اصولوں کے ساتھ. نمبر ایک, اپنے اوپر خرچ کم کرتے تھے. نمبر دو, یہ دولت اس لیے نہیں تھی کہ اگلی نسلوں کے اندر منتقل کرتے چلے جائیں, نہیں, یہ دولت اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تھی. یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے. یا ہم لوگ نہیں کمائیں گے اور اگر کمائیں گے تو اپنے لیے کمائیں گے, یہ ہماری مشکل ہے. کاش ہم میں سے کچھ لوگ اٹھیں, کمائیں, بھرپور کمائیں, اپنی ذات کے لیے نہ کمائیں, مومنوں کے لیے کمائیں, ان کے لیے جد و جہد کریں, یہ کامل انسان بنے گا. اچھا, یہ کام کوئی کب کر پائے گا؟ جب تک اس کے سامنے حقیقت نہیں کھلے گی دولت کا مصرف کیا ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکے گا. دنیا کو آیت کریمہ نے اور روایات کے اندر دار الغرور کہا ہے. غرور کا مطلب اردو میں ہوتا ہے تکبر, عربی میں جو غرور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب تکبر نہیں ہے, اس کا مطلب دھوکا ہے. یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, اور ہمارے ہاں اردو میں جو مغرور کو, جو تکبر دکھاتا ہے, مغرور کو مغرور اس لیے کہتے ہیں کہ اس آدمی کو بھی ایک دھوکا ہوا ہے. کیا دھوکا ہوا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے یہ بڑا ہے, جبکہ بڑا نہیں ہے, یہ حقیر ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مغرور ہے. یہ مغرور ہے کیا مطلب؟ یعنی متکبر ہے, اس کو دھوکا ہو گیا ہے, اس کو دھوکا ہوا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ بہت ہی حقیر ہے. یہ دنیا دار الغرور ہے. دار الغرور ہے کیا مطلب؟ اس کی دولت دھوکا دیتی ہے, اس کی زندگی دھوکا دیتی ہے, اس کی شہرت دھوکا دیتی ہے, اس کی طاقت دھوکا دیتی ہے, یہ سب چیزیں دھوکا دیتی ہیں. کیا مطلب؟ کیا دھوکا ہے ان کا؟ ان کا سب سے بڑا دھوکا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کے لیے ہیں, دولت دولت کے لیے, طاقت طاقت کے لیے, جبکہ ان میں سے کوئی چیز اسی کے لیے نہیں ہے. یہ سب ایک ہدف کے لیے. کیا ہے؟ ان سب کو استعمال کرو اور اپنی آخرت کی تعمیر کرو. بس دنیا سے نہیں لڑ رہے ہم, ہم دنیا کے غلط استعمال سے لڑ رہے ہیں. دنیا سے لڑائی نہیں ہے, دنیا کے غلط استعمال سے لڑائی ہے. آپ دولت حاصل کریں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کریں, بسم اللہ, خوب دولت حاصل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ استعمال کیا کریں گے اس کا. آپ اپنے لیے محل کھڑے کریں گے, آپ بے گھروں کو آباد کریں گے, آپ اپنی فخر فروشی کریں گے, دوسروں کی مشکلات کو کم کریں گے. یہ صحیح استعمال کریں گے یا غلط استعمال کریں گے؟ مشکل ساری یہاں پر ہے. کمانے مشکل نہیں ہے, کمانا تو اچھا ہے. اسلام سستی کو پسند نہیں کرتا, اسلام کاہلی کو پسند نہیں کرتا. مثلاً ابھی جس مصیبت میں آپ اپنے ہم وطنوں کو دیکھ رہے ہیں, کیا اس وقت تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ ان کو مصیبت میں پڑا رہنے دیں, ان سے کہیں کہ یہ دعائیں کریں؟ نہیں, دعا کرنا بہت اچھا عمل ہے, لیکن اس وقت کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اٹھیں, ان کی مدد کریں, ان کی نصرت کریں کسی طریقے سے. مثلاً میں اپنے طور پہ, کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, میرے اپنے لیے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک ایکڑ زمین بھی اس وقت آباد کر سکتا ہے, آباد کریں, فوراً آباد کریں, کیونکہ ہم مصیبت میں پھنسنے والے ہیں. اب دیکھیں کون کیا کرتا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے, ایک روایت دیکھی کل مجھے یاد آتا ہے, کل یا پرسوں دوبارہ نظر میں آئی, اس میں لکھا تھا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے اور پانی ہے اور فقر کی شکایت کرے تو بدبخت ہے. کسی کے پاس زمین ہے اور پانی ہے اور غربت کی شکایت کرے تو یہ کیا ہے؟ یہ بدبخت ہے, اس نے اپنی قسمت خود خراب کی. تیرے پاس زمین ہے، تیرے پاس پانی ہے، اب صرف ایک کام رہ گیا تھا، تو اپنی عقل کو استعمال کرتا اور اپنے جسم سے محنت کر لیتا، تو تیرے پاس فخر نہیں ہونا چاہیے تھا، تو نے نہیں کیا، نہیں کیا تو بدبخت ہے، اس کا مطلب محنت کر، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے حلال کمانے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت بڑی تجارت رکھی ہوئی ہے آپ کے لیے، وہ تجارت کیا ہے؟ آپ اس دنیا کو کمائیں اور اس کے ذریعے اپنی آخرت آباد کریں، یہ اس دنیا کا بہترین مصرف ہے، وہی کام جو بیوی نے ہمیں سکھایا، وہ ملکۃ العرب بنی اور اس کے ذریعے سے معاون رسول بن گئی، انہوں نے اس دنیا کی حقیر سی دولت کو، اللہ کی نظروں میں بھی وہ دولت حقیر تھی، اتنا بلند کر دیا کہ خدا نے تعالیٰ کو ان کو زوجہ رسول قرار دے دیا، اتنا بلند کر دیا، یہ معیار بنا دیا۔ تو آپ اگر چاہیں تو اس حقیر سی دنیا کو بہت عظیم و شان چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وقدموا لانفسکم، خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو، میں کیا بھیجوں خدا نے، خدا ہے کیا بھیج سکتا ہوں، مثلا میں روزہ رکھوں گا تو یہ میرا جسم ہے، یہ حقیر جسم ہے، اگر میں صدقہ انفاق کروں گا، خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے انفقو، انفاق کرو، تو خدا ہے جو میں انفاق کروں گا وہ تو مال ہے، مال کی تو تیرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، تو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میری راہ میں خرچ ہو تو میرے لیے قرض ہے، میں ادا کروں گا، وہ اس کے لیے قرض ہے۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو خدا تعالیٰ اس کو زیادہ کر کے واپس کرے گا، جبکہ وہ مال تھا، مال کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب خدا کی راہ میں جائے تو وہ کامیاب ہے۔ آپ اور میں یہی کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے دنیا ہے، اس دنیا کو آخرت میں تبدیل کر دیجیے، آپ اپنی ہر چیز کو آخرت میں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ آپ اپنے وقت کو فکر، شعور، عبادت کے ذریعے سے، آپ اپنی دولت کو صدقہ، انفاق، قرض الحسنہ کے ذریعے سے، آپ اپنی شہرت کو لوگوں کی مدد اور نصرت کر کے، آپ اپنی طاقت کو کمزور کا ساتھ دے کر، ہر دنیا کی چیز کو آخرت میں تبدیل کر سکتے ہیں، یہ کامیاب زندگی۔ اب آپ جائزہ لیں آپ کی زندگی کتنی کامیاب ہے، آپ جائزہ لیں، آپ کی دنیا کی ہر چیز قابل استعمال ہے، لیکن کون ہے جو صحیح استعمال کرے، کون ہے جو اس کو مناسب طریقے سے لے کر چلے۔ تو اعزاز محترم، جو اس وقت لب لباب ہے، خاص کر ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر، اگر آپ کے پاس امکان ہے زراعت کا، آپ پیچھے مت ہٹیے گا، آپ محنت کر ڈالیں، اس وقت اگر کسی کے پاس امکان ہے پیچھے نہ ہٹیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سخت دور میں داخل ہوتے ہیں، اور میں دو سال پہلے کچھ تقاریر کی تھی اس سلسلے میں، اور دو سال پہلے دوستوں سے عرض کیا کرتا تھا کہ اگر کسی کے پاس زمین آباد کرنے کا امکان ہے تو وہ قطعاً اس کام کو کر دے، چونکہ بہت جلدی زمین کی آبادی کاروباری لحاظ سے بہت فائدہ مند کام بنے گا۔ ہم تصور فرمائیے اس وقت یہ صورت حال ہے، عرب ملکوں سے عرب اٹھ اٹھ کر آ رہے ہیں، پاکستان کی زمین کو خرید رہے ہیں، کرائے پہ لے رہے ہیں کہ اس کو آباد کریں اور اس کی پروڈکشن کو اپنے ملک کے اندر لے کر جائیں۔ یعنی ایک ملک کا مجھے پتا ہے کہ جس نے پنجاب کے اندر 50,000 acres سے زیادہ زمین لی، اس کو آباد کیا، وہاں پر سیلاب آیا، تو ابھی حکومت اس مسئلے میں مبتلا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے اور وہ زمین برباد ہو گئی، اور وہ فوراً حکومت سے رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً دوسری زمین دو تاکہ اس کو ہم آباد کریں، ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے، اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کام اس وقت۔ آپ اور میں غفلت کریں گے اگر میرے اور آپ کے پاس زمین ہوئی، آباد کرنے کا امکان ہوا اور ہم نے آباد نہیں کیا، ہم غفلت کریں گے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ آباد کاری کا ہدف کمانا نہیں ہونا چاہیے، قحط کے اصول ہیں، اپنے قحط کے اپنے اصول ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد، مدینہ میں ایک موقع پہ قحط آیا۔ معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ جو مدینہ کے رہنے والے اور اس زمانے میں ہر شہر کے رہنے والے فصل کے اختتام پر اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے فصل کو جمع کر لیتے تھے، یہاں پر بھی آج بھی یہی ہوتا ہے معمولاً، یہ گاؤں دیہات کے اندر اجڑے ہیں معمولاً. یہاں پر ویٹ کا میں نے عرض کیا تھا کہ خرچہ ڈبل ہوا ہے, چونکہ جو اسٹور ہوئے ہوئے تھے وہ بھی سب ختم ہو گئے, اور ان سب کے گھروں میں معمولاً کچھ نہ کچھ اسٹور تھا ہوگا, سوائے ان لوگوں کے جن کا تعلق زراعت سے نہیں رہا ہوگا. تو مدینے کے اندر بھی جو لوگ رہنے والے ہوتے تھے وہ معمولاً اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ گندم رکھا کرتے تھے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اور وہ چھٹے امام کے گھر میں بھی اتنی گندم موجود تھی. ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد والے محمد. گندم ایک خاص قیمت پہ خریدی گئی تھی, وہ اس سال کے شروع میں یا جب گندم کٹنے کا موقع ہوگا اس وقت گندم ایک خاص قیمت کے اوپر جو کم رہی ہوگی خریدی گئی تھی اور گھر کے اندر رکھ لی گئی تھی تاکہ ضرورت کے مطابق اس میں سے لیا جا سکے. اس کا کوئی ہدف کاروبار نہیں ہے, اس کا کوئی ہدف مارکیٹ کو متاثر کرنا نہیں ہے, صرف گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اس موقع پہ قحط آ گیا, قحط آیا اور مدینے کے اندر گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی, گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی. ایک موقع پر امام نے اپنے خازن کو بلایا, جس کا کام یہ تھا کہ وہ اندر اسٹور کیپر ٹائپ کا ایک آدمی, اس کو بلایا اور اسے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنی گندم موجود ہے. تو اس نے کہا کہ مولا سال بھر کی ضرورتوں سے کچھ زیادہ گندم ہمارے پاس موجود ہے. فرمایا کہ بازار میں گندم کی قیمت اس وقت کیا ہے. اچھا وہ صحیح نہیں سمجھ پایا, اس نے کہا کہ گندم کی قیمت بہت اچھی ہے اور بیچنے کا بہت اچھا وقت ہے, بیچنے کا بہت اچھا وقت ہے کہ ابھی اگر گندم بیچی جائے گی بہت کمائی ہوگی. مولانا فرمایا کہ عام چند دنوں کی ضرورت کو ہٹا کر جتنا بھی گندم رکھا ہے سب لوگوں میں تقسیم کر دو. یعنی اس نے تردد میں گویا پوچھا کہ یعنی بیچ دوں, فرمایا نہیں تقسیم کرو گندم تقسیم کرو. کہنے گا کہ اگر ہم گندم تقسیم کر دیں گے اور یہ قحطی چل گئی تو ہمارا کیا ہوگا. امام نے فرمایا جو لوگ جھیلیں گے وہ ہم بھی جھیلیں گے. اس وقت مثلا ترجمہ یہ, اس وقت ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہم, اس وقت ان کو گندم دے دیں. یہ قحطی کا اصول ہے, قحط کے زمانے میں گندم بکتی نہیں ہے کیونکہ اس وقت قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سارے غریب لوگ جو پرانی قیمت پہ نہیں خرید پاتے تھے وہ نئی قیمت پہ کہاں سے خریدیں گے. اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو مفت میں گندم دی جائے تاکہ یہ بھوک سے محفوظ ہو جائے, یہ لوگ موت سے محفوظ ہو سکیں. قحط کے اپنے اصول ہیں, اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں آخری کوئی ایسی سختی کا دور کب رہا ہوگا. میں معمولاً ذہنوں کو نزدیک لانے کی خاطر عرض کرتا ہوں, روس کے اندر گرمی کا ریکارڈ 130 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے, اور 130 سال کا ریکارڈ اس لیے ٹوٹا ہے اور 150 کا اس لیے نہیں ٹوٹا کہ ریکارڈ مینٹین ہوتے ہوئے ہی 130 سال ہوئے تھے, اس سے پہلے کا ریکارڈ تھا ہی نہیں. ہمارے یہاں بارشوں کا ریکارڈ 80 سال کا ٹوٹا ہے, اور طبیعتا 80 سال کا ریکارڈ کس لیے ٹوٹا ہے کہ اس سے پہلے کا ریکارڈ تھا ہی نہیں ہمارے پاس بارشوں کا جو ٹوٹتا اور ہمیں پتہ چلتا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اچھا اگر یہ 80 سال کا بھی ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میری 3 نسل پہلے بن جائے گا, چونکہ ہم 30-30 سال پر نسل تبدیل کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے میری نسل سے پہلے والی نسل نے کبھی وہ وقت دیکھا ہوگا جس سے زیادہ برا یہ وقت ہے. اس کا مطلب ہے اس نسل کو وہ کچھ دیکھنا ہے جو 3 نسلوں نے نہیں دیکھا ہے. آپ کی لیونگ میموری میں کوئی ایسی سختی نہیں آئے گی جو اب آنے والی ہے. آپ کے اجداد جو اس وقت زندہ ہیں ان کے حافظے میں بھی ایسی کوئی سختی نہیں ہوگی جو اب آنے والی ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, اس کے لیے اشارہ لے محنت کروں, کم از کم اتنا ہو کہ میں اور آپ خدا نمتار کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ خدا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. اور آپ یقین فرمائیں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ کل میں خدا سے کہہ سکوں کہ خدا جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا تھا. 2 سال پہلے کہا تھا کہ زمین آباد کر رہا ہوں اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں آپ زمین آباد کر رہا ہوں. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی مصیبت پہ جا کے کھڑے ہو جائیں جس کا کوئی حل ہمارے پاس نہ ہو اور پھر ہمیں افسوس کرنا پڑے. خدا نہ کرے کہ اگر ہم چند مہینے پہلے جاگ جاتے تو اس مصیبت سے بچ جاتے. آپ مسلسل اپنے آپ کو تیاری کی طرف لے کر جائیے, محنت کریں. اچھا اللہ کرے کہ کوئی خرابی نہ ہو, اللہ کرے کہ کوئی مصیبت پیش نہ آئے, تب بھی آپ نے کوئی نقصان نہیں کیا, تب بھی آپ نے کوئی نقصان نہیں کیا. بندر زمین آباد کرنا عبادت کا کام ہے, اتنا ہے کہ اسلامی اصولوں کے تحت من احیا ارضا میتتا فہو لہ, خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو مردہ زمین کو آباد کرے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا. خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کام کی اتنی حیثیت ہے, فرماتا ہے جو مردہ زمین کو آباد کرے وہ اس کا مالک ہو جائے گا. تو آپ کوئی بنجر زمین ہو جس کو آباد کر پائے اپنی محنت سے, نہ صرف یہ کہ ایک معیشت کی ایک کارروائی ہے, یہ اللہ کے نزدیک عبادت میں شامل ہے, آپ اس میں حصہ لیں. اور اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ آپ نے کوئی بنجر زمین آباد کی اور آپ کی پیداوار کی ہوئی گندم کسی بھوکے کو موت سے بچا گئی, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا ثواب کتنا ہو جائے گا, آپ کتنے صدقے انفاق کریں گے تو اس ثواب پر پہنچیں گے جو چند کلو کی اس گندم سے آپ کو نصیب ہو سکتا ہے. آپ اس وقت محنت کرنے کی طرف جائیے اور مسلسل سوچتے رہیے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک انتہائی نفیس روایت موجود ہے, ایک آدمی چھٹے امام کو کھیت میں کام کرتا دیکھتا ہے, دوبارہ ان کی ذات کو دور کرتا ہے. سخت گرمی کے عالم میں امام کھیت کے اندر تشریف فرما تھے اور محنت مزدوری کر رہے تھے, اور اس وقت ایک آدمی ان کو دیکھتا ہے جو خود بہت عابد زاہد سمجھا جاتا تھا, تو نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں اولاد رسول کو نصیحت کروں گا, کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں ان کو نصیحت کروں گا کہ دنیا کی طلب میں اتنی شدت برداشت کرنا صحیح نہیں ہے. تو وہ نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ فرزند رسول, اگر آپ کو اسی حالت میں موت آ جائے تو یہ موت کیسی ہوگی؟ یعنی وہ بے خبر کم علم اپنی دانش میں کہنا چاہتا ہے کہ موت اچھے لہجے میں آنی چاہیے, اور اگر اس وقت موت آئی تو یہ دنیا پرستی میں ہوگی. وہ نعوذ باللہ تعالیٰ. امام نے جن مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے ان کے کندھے سے ہاتھ کو ہٹایا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس وقت مجھے موت آئے تو ایک ایسے بندے کی موت آئے گی جو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے, اس میں کیا پریشانی ہے. اس کے بعد امام نے تشریح کی کہ اتنی سخت گرمی کے اندر اگر میں کام کر رہا ہوں تو اس کی حکمت کیا ہے, کس خاطر کام کر رہا ہوں, نہیں چاہتا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, نہیں چاہتا کہ دوسروں کے اوپر باہر بنوں, میں چاہتا ہوں معاشرے کی کوئی خدمت کروں, میں چاہتا ہوں معاشرے کی کسی مشکل کو حل کروں, اس کی خاطر محنت مزدوری کر رہا ہوں, اس میں کیا خرابی ہے. پھر فرمایا انبیاء نے کام کیے. اور یہ عرض کرتا چلوں, ایک عجیب چیپٹر ہے, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو چرواہا نہ رہا ہو, ہر نبی نے چرواہے کا کام کیا, ہر نبی نے, روایت کے اندر موجود ہے جملہ, ہر نبی نے. کاش میں سوچتا تھا کاش ہم لوگ اس مصنوعی رزق کی تلاش کے بجائے جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں اس اصل کی طرف واپس چلے جاتے ہیں, تو اس میں کیا برائی تھی. کاروبار اچھا, کاروبار اچھا ہے, پیداوار اچھی ہے, اچھی چیز کی پیداوار, مثلاً زراعت کی پیداوار ہے, جانوروں کی طرف جانا ہے, یہ وہ چیزیں جو اصل اساس ہیں. اب ہمارے کیا ہو گیا, مثال کے طور پر مصنوعیات نے اتنی ہماری زندگی کو جکڑ لیا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اصلی ایکٹیویٹی کیا ہے اور مصنوعی زندگی کیا ہے. بہرحال اس کے لیے کوئی اور بہت بڑا ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا, لیکن فی الحال اتنا ہی عرض ہے کہ ائمہ کی سیرت پہ چلیں, محنت کریں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کریں, معاشرے کی کام آنے کی کوشش کریں. خدا متعال اس دنیا کے اندر اپنے کچھ بندوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن رہا ہے, آپ کیوں نہ چنے جائیں, میں اور آپ کیوں نہ چنے جائیں اس میں, کہ لوگ دین کی خدمت کریں گے اور اس دین کی خدمت کے ذریعے سے آخرت میں سرخوری حاصل کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ بس ان لوگوں میں سے رہ جائیں جنہوں نے صرف اپنی زندگی کے لیے کوشش کی اور اسی حالت میں موت آ جائے, تو کل ہم خدا سے صرف یہ کہیں گے کہ خدایا اپنے آپ کو بنانے کے لیے زندہ تھے, اپنے آپ کو بناتے بناتے مر گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کچھ کوشش کریں کہ خدا کا دین ہمارے ذریعے سے نصرت پائے, کچھ کوشش کریں کہ ہم دین کے لیے قربانی دیں, اور سید الشہداء کا نام لینے والے اگر قربانی نہ دیں تو کون قربانی دے گا. اگر اس پاکیزہ خاندان کے ماننے والے قربانی نہیں دیں گے تو کون قربانی دے گا. آج کا دن بی بی کی شہادت کا, وفات کا دن تھا. میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں کبھی کبھی, ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اور ایک سایہ ہو جو خدا تعالیٰ نے بی بی کے لیے خلق کیا تھا. روایت موجود ہے ہمارے پاس, قطعی بہترین روایتوں میں سے روایت موجود ہے کہ خدا تعالیٰ بی بی کے لیے ایک سایہ خلق کرے گا اور خلائق آرزو کریں گے کہ کاش اس سایہ کے نیچے جگہ مل جائے. خلائق آرزو کریں گے کاش اس سایہ کے نیچے جگہ مل جائے. تو میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ مثلاً محشر کا دن ہو اور بی بی کا سایہ ہو اور میری اور آپ کی آرزو ہوگی کہ اس سایہ کے نیچے جگہ مل جائے اور میں اور آپ پہنچنے لگیں, تو بی بی ہم سے کہیں کہ میں نے جس دین کے لیے اپنا گھر لٹایا, میں نے کیا قربان نہیں کیا. یہ عجیب پاکیزہ خاندان ہے جس کا فرد فرد دین پر قربان ہوا. بی بی کے ساتھ کو دیکھیے, اگر بی بی کہے میری ماں قربان ہوئی ہے, میرے والد نے قربانی دی ہے, میرے شوہر نے قربانی دی ہے, میرے بچوں نے قربانی دی ہے اور میری بچیوں نے جو قربانی دی ہے, ہم اس قربانیوں کے گوشت تلے دبے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے قربانیوں کی عجیب مثالیں موجود ہیں. یعنی اگر دین اسلام کی نصرت میں میں اور آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں, امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہیں, رسول خدا کا تذکرہ کرتے ہیں, تو بلا شک و شبہ بی بی خدیجہ, بی بی فاطمہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہ, ان تین مقدس ہستیوں نے عجیب و غریب قربانیاں. ہر نبوت کے ساتھ, امامت کے ساتھ ایک اہل بیت کی مقدرہ ہیں کہ جو قربانیاں دے رہے ہیں. رسول گرامی کے ساتھ وہ ہستی, امیر المومنین کے ساتھ بی بی سیدہ کی ہستی, اور سید الشہداء کے ساتھ بی بی زینب الکبرا کی ہستی. یہ قربانیوں کا سلسلہ بہت عجیب سلسلہ ہے, اور جب آپ قربانیوں کے اس سلسلے میں بی بی زینب الکبرا سلام اللہ علیہ پر پہنچتے ہیں, آپ کو اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قربانی کس قسم کی قربانی ہے. میں نے آپ کے سامنے واقعہ عرض کیا تھا جس میں مولا امام وقت تشریف لائے تھے منا کے خیمے کے اندر, اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے تو میں آؤں گا. اسی واقعے کا ایک حصہ ہے کہ جس شخص نے امام کی زیارت کی تھی وہ امام سے نہ جانتے ہوئے کہ یہ امام ہیں چند سوالات کرتا ہے, چند سوالات کرتا ہے اور جوابات کو لیتا ہے. ایک موقع پر مختلف سوالات کے جوابات لینے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے جواب دیے اور میرے دل کو تسلی ہوئی ہے, ایک سوال میرے ذہن میں بہت پرانا سوال ہے جو حل نہیں ہوتا ہے, کیا آپ میری اس مشکل میں مدد فرمائیں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ بولو اپنا سوال کرو, اور وہ یہ عجیب سا سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے زیارت ناحیہ میں پڑھا ہے کہ وقت کے امام نے کہا ہے میں اپنے جد امجد کی مشکلات پر صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں. کہتا ہے زیارت ناحیہ کے اندر لکھا ہے کہ میں اپنے جد امجد کے مصائب پر صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں. تو خود امام سے نہ جانتے ہوئے کہ یہ امام ہے سوال کرتا ہے کہ کیا ہمارے وقت کے امام سید الشہداء کے مصائب پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہتا ہے امام نے گریہ فرمایا, کہتا ہے انہوں نے گریہ کیا اور گریہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں خون کے آنسو روتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے سوال کو آگے بڑھایا اور میں نے کہا کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امام وقت اپنے جد امجد کے مصائب پر خون کے آنسو روتے ہیں, تو کربلا میں مصائب بہت زیادہ ہیں, مصائب کے کس حصے پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ مصائب بہت زیادہ ہیں. کہتا ہے جب میں نے یہ سوال کیا تو ان کا گریہ اور بڑھ گیا, انہوں نے اور گریہ کیا. کہتے ہیں ان کا گریہ مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں نے اپنے سوال کو مزید آگے بڑھایا, کہنے لگا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے میرے سید و سردار, کیا وہ اس وقت پر خون کے آنسو روتے ہیں جب علی اکبر الوداع کہنے آئے تھے؟
یہ کہتا ہے میرے دل میں آیا کہ وہ بہت سخت وقت تھا جب سید الشہداء الوداع کرنے آئے تھے، سید الشہداء کو علی اکبر نے الوداع کیا. وہ کہتا ہے کہ شاید امام وقت اس سانحے کے اوپر خون کے آنسو روتے ہوں. تو کہتا ہے کہ انہوں نے خوب گریہ کیا اور ایک عجیب جملہ کہا، کہا جس مصیبت پر امام وقت کے آنسو روتے ہیں اس پر علی اکبر بھی گریہ کرتے ہیں، اس پر علی اکبر بھی گریہ کرتے ہیں. کہتا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، لہذا میں نے پھر پوچھا کیا وہ وقت تھا جب مولا ابوالفضل عباس کے شانے کٹے تھے. انہوں نے پھر کہا وہ مصیبت ایسی مصیبت ہے اس پر ابوالفضل بھی گریا کرتے ہیں. آخر میں کہتا ہے پھر وہ وقت ہوگا جب سید الشہداء کو اوپر چلی چلی تھی. کہتا ہے امام نے فرمایا اس مصیبت پر حسین ابن علی بھی گریا کرتے ہیں. کہتا ہے میں نے پوچھا وہ مصیبت کون سی ہے، فرمایا بی بی زینب بازاروں میں گئی ہے. آپ کو ہم حقیر پرسا دیتے ہیں اس سانحے کا جب بی بی زینب بازاروں میں گئی ہے، درباروں میں گئی. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار نے ذکر حسین عنایت فرمایا ہے، قیامت تک سید الشہداء کے سچے چاہنے والوں میں قرار فرما. ہماری نسلوں کو ذکر کو جاری و ساری رکھنے والوں میں قرار فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالاخص جو لوگ اس سیلاب کے سانحے میں مبتلا ہوئے ہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار امت اسلامیہ کو ان تمام مصیبتوں سے محفوظی عنایت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین جانصاروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیج محمد و آل محمد.
متوجہ السلام علیکم.